أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله. ایک اور بلند اور صدقہ، عزیزان ایمانی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کے 33 سورہ مبارکہ احزاب کی یہ دو آیتیں ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہیں. کل گزارش کی گئی کہ چار چھوٹے چھوٹے فقروں میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. یہ ہے اعجاز قرآن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قرآن کریم کے اس متن میں ذات حق کی تجلیاں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کتاب معمولی کتاب نہیں، اور یہ تعبیر میری تعبیر نہیں، خطیب نہج البلاغہ امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں مقرر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب تجلی حق ہے. یہ کتاب تجلی حق ہے. پروردگار نے قرآن حکیم میں مخلوقات کے لیے تجلی فرمائی ہے، جلوہ فرمایا ہے. بس کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جملے دہرا کر خاموش ہو جاؤں اور دیکھوں کس میں جذب کرنے کا کتنا ذوق ہے. دیکھیں، انسان کا کمال یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کمیونیکیشن میں الفاظ کا بھی سہارا لیا جائے.
کیا کہنے،
بہت سے مطالب وہ ہوتے ہیں جو الفاظ میں ادا نہیں ہوتے، بین السطور ادا ہوتے ہیں. اگر لکھی ہوئی تحریر ہے تو بین السطور، اور اگر تقریر ہے تو جو الفاظ کہے جاتے ہیں ان میں بات کم ہوتی ہے، جو الفاظ نہیں کہے جاتے ان میں بہت زیادہ بات ہوتی ہے. جملوں کے درمیان اور الفاظ کے درمیان جو خلا ہے وہ خلا نہیں ہے، وہ دراصل نور معنی کے لیے عالم ملا ہے. خلا و ملا کی یہ حکمت سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. جو علماء ہیں، جو عرفا ہیں، جو اہل ذوق ہیں، جنہیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، وہ جن کیفیتوں سے گزرتے ہیں، وہی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یہ وہ خالق ہے، یہ وہ متکلم ہے کہ جس کے کلام میں یہ شان قدرت موجود ہے کہ وہ چاہے تو مطلب کو 6000 سے زیادہ آیتوں میں بیان کرے، چاہے تو ایک چھوٹے سے سورے میں بیان کرے، چاہے تو ایک آیت میں بیان کر دے، چاہے تو چار چھوٹی چھوٹی ترکیبوں میں بیان کر دے، چاہے تو ایک حرف با میں بیان کر دے، چاہے تو سمیٹ کر نقطے میں. صلوات پڑھ دیجیے. بہت سے مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں، اکثر مجھ سے آپ نے سنا ہوگا کہ میں کوئی آیت پڑھتا ہوں، کہتا ہوں کہ جان سخن یہی ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل قرآن اسی میں سمویا ہوا. ایک دو آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، کل قرآن اسی میں سمویا ہوا. سورہ حم پڑھ لیجئے، کل قرآن اسی میں سمویا ہوا. سورہ کوثر پڑھ لیجئے، کل قرآن اسی میں سمویا ہوا. آیہ ولایت پڑھ لیجئے، کل قرآن اسی میں سمویا ہوا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اگر اس ایک آیت کو کوئی سمجھ لے تو اصول سے فروع تک، فقہ سے اخلاق تک، اخلاق سے عرفان تک کوئی نقطہ بچتا ہی نہیں.
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت،
یا رسول اللہ،
بات پرواز کرنے کی. کس کی پرواز کہاں تک ہے، کس میں کتنی قوت پرواز ہے. کوئی شاعر ہوگا تو اس کو مصرع بنا کر نظم کہہ ڈالے گا، کس میں کتنی قوت پرواز ہے.
اللہم صلی علی محمد.
ہوا جملہ یاد دلا کے آگے بڑھوں، اور ایک جملہ جو اس مرتبہ میں نے کراچی میں کہا تھا وہ بچوں کو یاد رہ جائے گا. کوئی ایسی بات کہہ دیجئے نا جو ذرا سی بے ڈھب ہو یا بے ڈھب لگے، وہ بھولتی نہیں کبھی. میں نے جان بوجھ کے بے ڈھب کا لفظ استعمال کیا. مختلف تو ہوتی ہے، بچے خاص طور سے نہیں بھولتے، بڑے نہیں بھولتے، جوان بھی نہیں بھولتے. میں نے کراچی میں تقریر کرتے کرتے کہا تھا، میاں صاحب زادے یہ بتاؤ تم افضل ہو یا کوا. ظاہر لفظ کوا کوئی بہت نہ کوا دیکھنے میں حسین ہے نہ یہ، نہ یہ لفظ سننے میں حسین ہے. تو یہ جملہ تو ہمیشہ یاد رہے گا. تم نے کہا جی میں افضل ہوں. میں نے کہا یاد رکھنا جو تم نے کہا ہے، کوا تو اپنے بالوں پر کے سہارے سے اڑتا ہے، اگر تم افضل ہو تو تم فولاد کا سہارا کیوں لیتے ہو. دیکھیے سوال ویلڈ ہے یا نہیں، کوئسچن جینوئن ہے یا نہیں. میاں صاحب زادے تم افضل یا کوا؟
واہ
واہ جی میں افضل ہوں. تو کوا تو خود سے اڑتا ہے, کسی کا سہارا نہیں لیتا, اور تمہیں اڑنا ہوتا ہے تو تم فولاد کی اتنی بڑی مشین کا سہارا لیتے ہو, ہوائی جہاز کا سہارا لیتے ہو. وہ افضل ہونا چاہیے نا جو کسی کا سہارا نہ لے. تم سہارا لیتے ہو, تو یہ بات غور طلب ہے کہ تمہارے اندر بھی یہ امکانات ضرور پوشیدہ ہوں گے کہ تم بغیر کسی غیر کے سہارے کے پرواز کر سکو. اللہ نے وہ بالوں پر بھی تمہیں ضرور دیے ہوں گے جن بالوں پر کے سہارے سے تم پرواز کر سکتے ہو. تمہاری افضلیت و اشرفیت یہ ہے کہ اس کے بالوں پر نظر آتے ہیں, تمہارے بالوں پر غائب ہیں, نظر نہیں آتے. اور جو چیز نظر آئے وہ اشرف نہیں ہوتی, جو نظر نہ آئے وہ اشرف ہوتی ہے. تمہارے پاس بھی بالوں پر ہیں, اس کے پاس دو بالوں پر ہیں نا, اس کے پاس دو بالوں پر ہیں, تمہارے پاس بھی دو بالوں پر ہیں. تمہارے دو بالوں پر کا نام ہے علم اور عمل. انسان کے دو بالوں پر, جن دو بالوں پر سے انسان پرواز کر سکتا ہے وہ کیا ہیں؟ علم و عمل. یہ جملہ پہلے اسی ممبر سے عرض کر چکا ہوں, علم اور عمل. اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ دونوں میں جوہری فرق نہیں ہے. یاد ہے نا لبے والا سبق سنایا تھا آپ کو؟ علم میں کون کون سے حرف ہیں؟ عین لام میم. عمل میں عمل میں بھی وہی عین لام میم, علم میں بھی وہی عین لام میم, صرف تقدیم و تاخیر ہے. ایک حرف آگے ہو گیا, ایک حرف پیچھے ہو گیا, حرف وہی آئے. اس کے معنی ہے کہ جوہر علم و جوہر عمل ایک ہے, اور عمل وہی عمل کہلاتا ہے جس کی بنیاد علم پر ہو. اگر علم پر عمل کی بنیاد نہ ہو تو عبث ہوتا ہے, عمل نہیں ہوتا.
سبحان اللہ.
صلوات پڑھ دیجیے. باتیں یاد رکھے کی, یاد رکھنے کی ہیں. علم بغیر عمل ہرگز کام نہیں آتا. قوت عمل ضائع ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے, انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے. اور اگر علم کے مطابق عمل ہو تو زندگی پروان چڑھتی ہے. کبھی نادانی میں قدم نہیں اٹھانا چاہیے, کبھی تاریکی میں راہ طے کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. پوچھئے گا کیوں, تو ایک ہی جواب ہے, یہ کوشش خلاف تقویٰ ہے. یہ کوشش خلاف تقویٰ ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مجلس میں اہل دانش و اہل علم و فضل بھی تشریف فرمائے اور علماء دین بھی تشریف فرمائے. غالباً جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ منظور عابدی صاحب تشریف فرمائے, جو مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر نجفی کے برادر بزرگ بھی ہیں, وکیل بھی ہیں. اور میں اکثر یہ بات کہتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آیت اللہ بشیر نجفی آپ کے لیے بہت بڑی نعمت الہیہ ہیں, خصوصاً ان حضرات کے لیے جن کی زبان پنجابی ہے, ان حضرات کے لیے جن کی زبان اردو ہے, اس پورے خطے کے لیے, اس پورے علاقے کے لیے ان کی شخصیت ایک نعمت الہیہ ہے. آپ براہ راست ان سے اپنی زبان میں مسائل شرعیہ دریافت کر سکتے ہیں. اور میں تو جناب اطہر زیدی صاحب کو بھی دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں، پروردگار ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، یہ ذاکر مولا ہیں اور ان کے جد امجد اور ان سے پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہوگا جناب حکیم سید ذاکر حسین اختر، جنہوں نے اردو زبان میں سب سے پہلی کوشش کی تھی نہج البلاغہ کے ترجمہ کرنے کی، بلکہ سلسبیل فصاحت کے نام سے وہ ترجمہ شائع بھی ہوا تھا، نہج البلاغہ کا پہلا ترجمہ، سبحان اللہ. اور اہل دانش ہیں، اہل فن ہیں، پروردگار آپ سب کو محفوظ رکھے، سلامت. یہ جو میں نے ابھی جملہ عرض کیا کہ جو عمل خلاف علم ہوگا، جس عمل کی بنیاد علم پر نہیں ہوگی، جب راستہ تاریکی میں طے کیا جائے گا تو یہ ہے خلاف تقویٰ. کیوں؟ آپ دینی اور مذہبی اور شریف بحثیں چھوڑ دیجئے، کسی دنیا کے کسی آدمی سے پوچھ لیجیے، اسے کہتے ہیں فطریات، اولیات فطریہ، فطری بات ہے، کوئی اسکول کا کسی نے منہ بھی نہ دیکھا ہو، کسی استاد کے سامنے زانو عدد طے نہ کیا ہو، لیکن وہ عقل فطری لے کر تو آیا ہے. کسی بھی فرد سے پوچھئے کہ جی اگر راستہ پر خطر ہو، راستے میں نشے و فراز ہو، راستے میں قدم قدم پہ ٹھوکریں ہوں اور بہت تاریک رات ہو، بغیر چراغ کے راستے سے گزرنا کیسا ہے؟ تو کہے گا میاں یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، یہ بھی کوئی سوال ہے، ہلاکت کے مترادف ہے، خلاف احتیاط ہے، ہرگز ایسا کام نہ کرنا کہ راستے میں نشے و فراز ہے، قدم قدم پہ ٹھوکریں ہیں اور آپ چراغ لیے بغیر، ٹارچ لیے بغیر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ خلاف احتیاط ہے، خطرہ ہے اس میں. جس چیز میں خطرہ ہو، جان کا زیاں ہو، وہی چیز خلاف تقویٰ ہوتی ہے. تو تقویٰ کی میں نے کیا مثال دی تھی کہ تقویٰ کے ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ بچاؤ، حفظان، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی جان بچاؤ، اپنی عزت بچاؤ، اپنی آبرو بچاؤ، اپنا مال بھی بچاؤ، اپنے وجود کو اور ماحول وجود کو ضائع ہونے سے اور ہر طرح کے زوال سے، ہر طرح کے نقصان سے بچاؤ، یہی ہے تقویٰ. اور تقویٰ کچھ اور اس کے علاوہ نہیں، تقویٰ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے ایک حفاظت کا قلعہ ہے. اور یہ مثال میں پہلے دے چکا ہوں، پھر دے دوں، چونکہ جب اعتراض بار بار ہوتا ہے تو جواب بھی بار بار دینا پڑتا ہے. اگر لفظ تقویٰ کا پورا شجرہ دیکھیں، لفظ تقویٰ کا پورا صرفی اور اشتقاقی شجرہ دیکھیں، اس کی ایٹیمولوجی اور اس کی مورفولوجی دیکھیں، کہاں سے یہ لفظ نکلا ہے اور کتنی شاخیں ہیں اور کیا کیا اس نے شکلیں بدلی، تو آپ کو حیرت انگیز مسرت حاصل ہوگی یہ معلوم کر کے کہ ایک ہی بیج سے، ایک ہی جڑ سے، ایک ہی تنے سے دو کلمات سامنے آتے ہیں، ایک ہے تقویٰ، ایک ہے تقیہ. ایک ہے تقویٰ، ایک ہے تقیہ. تقویٰ نام ہے عمل کو برباد ہونے سے بچانا، تقیہ نام ہے صاحب عمل کو برباد ہونے سے بچانا. تقویٰ نام ہے ایمان کو ضائع ہونے سے بچانا، اور تقیہ نام ہے صاحب ایمان کو ضائع ہونے سے بچانا. جب صاحب ایمان ہی نہیں ہوگا تو ایمان کہاں ہوگا؟ جب عمل کرنے والا فرد نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے وجود میں آئے گا؟ اللہ ایمان پہلے، صاحب ایمان بعد میں نہیں خلق کرتا، صاحب ایمان پہلے خلق کرتا ہے، ایمان کا درس بعد میں دیتا ہے. اسی لیے ابو طالب پہلے وجود رکھتے تھے، ایمان کا مسئلہ بعد میں پیدا ہوا. ابو طالب کی شانی کچھ اور ہے، حضرت ابو طالب کی شانی کچھ اور ہے. کچھ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد مومن بنتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے کردار سے ایمان کی عبارت لکھی جاتی ہے. جملہ میں نے کہیں اور عرض کیا تھا، کچھ وہ ہوتے ہیں سرحدیں جن کی حفاظت کرتی ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں. حصار ایمان میں رہ کر جان بچا لینا اور ہے، جان ہتھیلی پر رکھ کر حصار ایمان کو بچانا ابو طالب کا کارنامہ. تاریخ کو پڑھیں تو صحیح، حقائق کو صبر سے، ضبط سے، گہرائی سے پڑھیں تو صحیح. بہرحال دیکھیے، یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، بات شروع کہاں سے ہوتی ہے، پہنچ کہاں جاتی ہے، بے اختیار کھینچ کے نہیں پہنچاتا ہے بات وہاں تک. بات جب فضیلتوں کی ہوتی ہے تو ایک ہی در تک جاتی ہے، بات جب علم کی ہوتی ہے تو ایک ہی گھر تک جاتی ہے. یہ شان ہے اس گھر کی، یہ شان ہے اس در کی. اور اسی لیے میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ کہیں سے قرآن پڑھو، جہاں سے جی چاہے قرآن پڑھیں. شان قرآن کی یہ ہے کہ جہاں سے بھی چاہیں اس کی تلاوت کریں، وہ محمد اور آل محمد کے تذکرے سے مربوط ہو جاتا ہے. کوئی خطیبانہ جملہ تھوڑی ہے، یوں ہی جوش خطابت میں کہہ جاتے ہیں، ایسا نہیں. برسوں سے آپ سن رہے ہیں، اتنی گواہی تو دیں گے کہ مجھے خطابت نہیں آتی. کوئی جوش خطابت میں جملہ نہیں عرض کرتا ہوں میں، یہ حقیقت ہے. قرآن کی تلاوت کریں، متن قرآن کی تلاوت کریں، تفسیر قرآن کی تلاوت کریں، تعویل قرآن کی حقیقتوں تک پہنچیں، تفسیر سے تعویل تک کا سفر طے کریں، آپ دیکھیں گے کہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام اور قرآن مجید کے درمیان جو رشتہ ہے وہ وحدت کا رشتہ ہے. ثنویت نہیں ہے، دوئی نہیں ہے، وحدت کا رشتہ ہے. بلکہ وہ رشتہ ہے کہ جو اسم اور مسمی میں رشتہ ہوتا ہے. قرآن نام ہے، پورا قرآن یہ کتاب نام ہے. کس کا نام ہے؟ محمد کا نام ہے، علی کا نام ہے، زہرا کا نام ہے، حسن مشتبہ کا نام ہے، حسین شہید کربلا کا نام ہے. ان کا ایک نام قرآن ہے. یہ پورا قرآن بمنزل اسم ہے. اسی کو عرفا کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید وجود کتبی انسان کامل ہے. انسان کامل، انسان کامل کی ذات کو لکھ ڈالو تو قرآن ہے. قرآن کو انسان کامل کی شکل میں دیکھو تو کبھی محمد نظر آئیں گے، کبھی علی نظر آئیں گے، کبھی زہرا نظر آئیں گی، کبھی حسین نظر آئیں گے. وجودی رشتہ ہے، یہ رشتہ اعتباری نہیں ہے، یہ رشتہ بھی وجودی رشتہ ہے. حکما سے پوچھئے، فلاسفہ سے پوچھئے، فلسفیوں نے، قدیم فلاسفہ نے، اب جدید بحث الگ ہے. خود اس طالب علم نے اس مسئلے پر الگ ایک مفصل مقالہ لکھا ہے، وہ الگ بحث ہے. اطوار وجود، اطوار وجود یعنی وجود کے کتنے فیزز ہیں. اطوار وجود ارسطو سے لے کر اور ابن سینا تک، اور ابن سینا سے لے کر ملا صدرا تک، اور ملا صدرا سے لے کر ملا ہادی سبزواری تک، فارابی سے لے کر اسیر الدین ابہری تک، ابن رشد تک، سب نے اطوار وجود کے مسئلے کو بیان کیا ہے اور کہا ہے چار اطوار وجود ہوتے ہیں. اقوال وجود چار ہوتے ہیں، فیزز وجود کے، فیزز وجود کے چہرے، ایک وہ ہے جو لکھا ہوا ہے اسے کہتے ہیں وجود کتبی یا وجود مکتوبی، ایک وہ ہے جو بولتے ہیں آپ لفظ کی شکل میں تو ہے وجود لفظی یا وجود ملفوظی، ایک وہ ہے جو ذہن میں ہوتا ہے وہ ہے وجود ذہنی، اور ایک وہ ہے جو خارج میں نظر آتا ہے، یہ ہے وجود عینی یا وجود مادی یا وجود خارجی. ہمیشہ ضروری نہیں کہ وجود خارجی وجود مادی ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. حق سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی کا وجود وجود خارجی ہے مگر مادی نہیں ہے. دقیق ویسے ہیں، دقیق ویسے ہیں. حق سبحانہ وتعالی کا وجود وجود خارجی ہے مگر وجود مادی نہیں ہے. تو وجود خارجی، وجود ذہنی، وجود لفظی، وجود کتبی. مثال دے چکا ہوں اس سے پہلے، کوئی نئی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، اور جب پرانی بات کہتا ہوں تو اتنا ٹائم مائنس کر کے بیان شروع کرتا ہوں. یاد دلا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں، جوانوں کو بچوں کو یاد آ جائے گی بات کہ وجود کتبی ہے. مثلاً میں اپنی مثال دے دوں، آپ نے مجلسوں کے لیے اعلان کیا، خیر پہلے بھی یہ مثال دی ہوگی، آپ مجلس کے لیے اعلان کرتے ہیں، اشتہار چھاپتے ہیں، اس پہ نام لکھا ہوتا ہے کہ عقیل غربی فلاں جگہ مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کرے گا. اب وہ عقیل غربی جو لکھا ہوا ہے نام وہاں پر، یہ میرا ایک چہرہ ہے، میرا نام ہے عقیل الغربی، میرا نام ہے وہاں لکھا ہوا ہے، یہ میرے میرا وجود کا وہ رخ، وہ اور، وہ فیض، وہ چہرہ جو لکھا ہوا ہے، تو اسے کہیں گے وجود کتبی. جب وہ پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں میں آ جاؤں گا. جب وہ آپ پڑھیں گے کسی اشتہار میں لکھا ہوا میرا نام تو آپ کے ذہن میں میں آ جاؤں گا. اور پھر وہ اشتہار لے کے جگہ جگہ مائک سے اعلان ہوتا رہتا ہے، جی فلاں تاریخ پر فلاں جگہ پر مجلس منعقد ہوگی، عقیل غربی مجلس پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. اب یہ جو نام پکارا جا رہا ہے عقیل الغربی، عقیل الغربی ہر جگہ ہر مائک سے، یہ جو بولا جا رہا ہے یہ وجود لفظی. اس وجود لفظی سے بھی سن کے بھی آپ کے ذہن میں میرا وجود آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. پڑھ کے نام میرا وجود ذہن میں آ گیا، سن کے نام میرا وجود ذہن میں آ گیا، تو آپ کے پاس کتنے وجود اکٹھا ہو گئے؟ تین. ایک وجود کتبی جو آنکھوں کے حوالے سے ذہن تک پہنچا، ایک وجود لفظی جو سماعت کے حوالے سے ذہن تک پہنچا، ایک وجود ذہن جو ذہن میں ہے. اب آپ کے پاس تین وجود ہیں، اب آپ مجلس میں پہنچ گئے اور معلوم ہوا میری فلائٹ کینسل ہو گئی. اب اختیار میں وہاں ایئرپورٹ پہ ہوں، فلائٹ ہی کینسل ہو گئی تو کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اب یہاں آپ آگے بیٹھ گئے، مجلس ہو جائے گی. دیکھیے اتوار وجود میں سے تین اتوار آپ کے پاس ہیں، وجود لفظی، وجود کتبی، وجود ذہنی. ہر ایک مجھے پہچانتا ہے، آٹھ دس سال سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سب مجھے پہچانتے ہیں، میری آواز پہچانتے ہیں، میرا چہرہ پہچانتے ہیں، میرے اشاروں کو پہچانتے ہیں. آپ کے ذہنوں میں عقیل الغربی ہے، آپ کے رقعے میں لکھا ہوا عقیل الغربی ہے، مائک پر کھڑے ہو کے معید حیدر یا مقیل حیدر پکار رہے ہیں کہ جناب عقیل الغربی مجلس پڑھ رہے ہیں، اور میرا نام لکھ کے اتنا بڑا ممبر پہ رکھ دیا، اتنا بڑا نام میرا ممبر پہ رکھ دیا اور مائک لگا دیا، اور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں عقیل الغربی مجلس پڑھ رہے ہیں. مجلس ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. مجلس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی، مجلس کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجلس پڑھنے والا موجود نہ ہو، یعنی یہ چوتھا وجود وجود خارجی وجود حقیقی، اس کی اتنی اہمیت ہے۔ بس یاد رکھیے کہ سارے مسلمان قرآن ذہنوں میں لیے گھوم رہے ہیں، تلاوت کرنے والے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حافظوں کے ذہنوں میں قرآن ہے، پڑھائی پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، دیکھ کر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن جو دو تختیوں کے درمیان ہے، یہ قرآن کا وجود کتبی ہے، یہ لکھا ہوا قرآن ہے۔ جو قاری تلاوت کر رہا ہے وہ وجود لفظی ہے، جو ذہن میں حافظوں کے ہے وہ وجود ذہنی ہے۔ تلاش کرو وجود حقیقی کو، کو یاد رکھنا ہے۔ یہ سبق اچھی طرح یاد رکھیں، دو دفتروں کے درمیان جو قرآن ہے وہ لکھا ہوا قرآن ہے، جو حافظ کے ذہن میں ہے وہ وجود ذہنی ہے قرآن کا۔ اور یہاں اور اگر دقیق تر مسئلہ کہوں، جو اس سے پہلے نہیں کہا تھا، لیکن جو ذہن میں ہے وہ وجود کتبی قرآن کا وجود ذہنی ہے۔ جو حافظ کے ذہن میں ہے، حافظ کے حافظ میں، وہ قرآن مجید کے وجود کتبی یا وجود لفظی کا ذہنی وجود ہے۔ اس لیے کہ پھر اسی مثال کو ذرا سا اور بڑھا دوں آج، اور وہ یہ ہے کہ آپ چونکہ مجھے 8-10 سال سے سن رہے ہیں، اس لیے دیکھتے ہیں کہ میرا قد کتنا ہے، قامت کس قدر ہے، لہجہ کیسا ہے، چہرہ کیسا ہے، اشارے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں، کوئی جملے پہ زور دیتے ہیں تو کیسے زور دیتے ہیں، کوئی پاسنگ ریفرنس دینا ہوتا ہے تو کیسے گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے نہ دیکھا ہو، میری آواز بھی نہ سنی ہو، جیسے فرض کیجیے ہمارے بزرگوں میں جناب حافظ کے فیض حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، پروردگار ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ حافظ قرآن تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے ممبر پر، بر صغیر کے ممبر حسینی پر ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں آیا، کسی کی شان میں گستاخی نہیں ہوا۔ حافظ کے فیض حسین صاحب ان کے خصوصیات ہیں، سب سے پہلی خصوصیت تو یہی کہ حافظ قرآن تھے، کلیہ قرآن کے حافظ تھے۔ فلسفہ قدیم پر ان کی نظر تھی، فلسفہ جدید پر ان کی نظر تھی، ادبیات پر ان کی نظر تھی، تنظیم پر ان کی نظر تھی، تعویل پر ان کی نظر تھی، جوہر علم کے ساتھ جوہر کردار بھی تھا۔ سرکار سید و شہدا کے ذکر کے ناموس کی حرمت کا آشنا بھی تھا۔ اب یہ سب تذکرہ بزرگ تو بزرگوں نے دیکھا، یہ بچے جو اب پیدا ہوئے ان کے انتقال کے بعد، انہوں نے ان کا قد و قامت دیکھا، نہ ان کا ڈیڈور ان کی نظر میں، نہ چہرہ ہے، نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ آواز ہے، کچھ نہیں ہے۔ کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں، لکھا ہے حافظ کفایت حسین، ان کے ذہن میں وہ کفایت حسین نہیں آ سکتا۔ ان کے ذہن میں جو حافظ کفایت حسین ہے وہ اس بچے کے ذہن میں نہیں آ سکتا جس نے آج صرف نام پڑھا ہے حافظ کفایت حسین۔ توجہ ہے، اب دست ادب جوڑ کے عرض کروں، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ لطف فرمایا ہے ملت اسلامیہ پر کہ یہ تم قرآن پڑھتے رہو، قرآن رٹھتے رہو، قرآن دہراتے رہو، قرآن یاد رکھو، اور حسرت نہ کرنا کہ ہم نے تو دیکھا نہیں محمد مصطفیٰ کو، ہم نے ان کی آواز نہیں سنی، ہم نے ان کا قد و قامت نہیں دیکھا، ہم نے ایک محمد کو پردہ غیب میں چھپا رکھا ہے۔ جب مصلحت ہوگی وہ وجود قرآن سامنے آ جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان اللہ، سلامت رہے
میرے پاس۔ جب تک بھی انسان قرآن پڑھتا رہے پڑھتا رہے، لکھے ہوئے الفاظ پڑھ رہے، سنے ہوئے الفاظ دہرا رہے، وجود لفظی قرآن حافظ کے ذہن میں ہے، وجود نورانی قرآن، وجود روحانی قرآن، وجود قرآن ناطق، وجود قرآن زندہ وہ آج مسلمانوں کے ذہنوں میں نہیں ہے، وہ آج مسلمانوں کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ تلاش اسی کی ہے، آپ پہنچیں، پہنچیں جان قرآن تک، پہنچیں پیکر قرآن تک، پہنچیں قرآن مجید کے وجود خارجی تک، پہنچے وجود حقیقی تک، پہنچے وجود اصلی تک، پہنچے ہر مسئلے کا حل مل جائے گا، ہر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ قرآن بمنزل اسم ہے، محمد و آل محمد بمنزل مسمی۔ ایک صلوات پڑھتی سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے کتاب نہیں اتاری، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ سبحانہ وتعالی قادر مطلق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سے کہتا کہ تم یہ ایک نور کا رحل بناؤ، جنت کے زمرد کا رحل بناؤ،
سبحان اللہ،
جنت کے عقیق و یاقوت کا رحل بناؤ،
واہ واہ واہ،
جنت کے عقیق و یاقوت،
سبحان اللہ،
یاقوت کا رحل یا زمرد کا رحل، بہت بڑا نورانی رحل، اور اس کے اوپر یہ نورانی کتاب رکھ کے اور لے جا کے خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھ دو، اور تمام دنیا میں اعلان کر دو کہ اللہ نے اپنی کتاب اتار دی ہے، لوگو آؤ اس کتاب کی تلاوت کرو اور ہدایت پا جاؤ۔ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، کیا قرآن کافی ہوتا؟ اور اگر کافی ہوتا، اگر کافی ہوتا، اگر قرآن کافی ہوتا اور حق سبحانہ و تعالیٰ اس کے برعکس کرتا تو اس کی حکمت کے خلاف تھا، حکمت کے خلاف، عدالت کے خلاف ہے۔ آپ ایڈمنسٹریشن کے چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں، جتنا کام جس وقت ضروری ہو اتنا ہی انجام دینا چاہیے نا، غیر ضروری کام نہیں کرنا چاہیے ورنہ ایڈمنسٹریشن خراب ہو جاتا ہے۔ اچھے ایڈمنسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروری کام ہو، جس طرح ضروری ہو، جتنا ضروری ہو، جس پیرائے میں ضروری ہو، بس اتنا ہو۔ اگر یہ کافی ہوتا کہ قرآن مجید اتار دیا جاتا، اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن ہی اتارا جاتا۔ اگر قرآن کافی ہوتا تو قرآن ہی اتارا جاتا۔ حق
سبحانہ وتعالی نے پہلے خطیب قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتارا، ان کے قلب مبارک پر قرآن اتارا، کعبے کی چھت پر نہیں۔
اسد اللہ
نام کے بہت سے ہوں گے، کیسے پتا چلے گا کہ آپ اسد اللہ شاعر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ شاعر جو بہادر شاہ ظفر کے دربار میں شیخ ابراہیم ذوق کے بعد استاد شاہ بھی ہو گئے تھے، تنخواہ دار تھے، شاہ کے ملازم تھے، اور اس لیے سارے شہر میں اتراتے پھرتے تھے. کیسے پتا چلے گا کس اسد اللہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ پتا ہی تب چلے گا جب نام پورا آئے، اسد اللہ خان غالب. اور اگر یہ بھی معلوم کرنا ہو کہ بھائی دربار میں واقعی ان کی کیا حیثیت تھی، تو معلوم ہوگا کہ ان کو خطاب ملا تھا نجم الدولہ، دبیر الملک. اب پرانے دیوان میں دیکھیے یا جدید جب بھی تحقیقی کام ہوتا ہے غالب پر، تو نام کیا لکھا رہتا ہے؟ نجم الدولہ. یہ تو میں چھوٹا سا بتا رہا ہوں، اور نہ جانے کتنے القاب ہیں. نجم الدولہ، دبیر الملک، خاقانی ہند، مرزا اسد اللہ خان غالب. کم سے کم اتنا نام ہوا اس وجود حقیر غالب کا. غالب تو اردو کا شاعر تھا، عظیم شاعر تھا، مگر کیا تھا؟
سبحان
اللہ، کیا تھا غالب؟ بات کہاں ہو رہی ہے؟ کس ممبر پہ ہو رہی ہے؟ کس کی بات سمجھنی ہے؟ اگر غالب چار بعدی وجود غالب کو سمجھنے کے لیے آٹھ دس القاب کے بغیر نام مکمل نہیں ہوتا، تو نام و تنہی رب کے، نام و تنہی صفات کے حامل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بسم اللہ سے والناس تک اگر قرآن کی شکل میں ہے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ محمد 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 ابن عبد اللہ رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، امام المرسلین. محمد کا نام پورا پڑھنا ہو تو پورا قرآن پڑھ. صلوات پڑھ دے محمد. حد سے بڑھا دیا. یعنی آپ کے شہر میں کچھ لوگ رہتے ہیں، آپ لوگوں نے دانشور بھی سمجھتے ہیں، ادیب بھی سمجھتے ہیں. میں نے ایک صاحب کا جملہ کسی نے لا کے سنایا کہ دیکھیے صاحب، یہ حضرات ہوں گے محمد کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ خدا کے مقابل میں لے آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم بڑھاتے ہیں، ہم بڑھا سکتے ہیں، ہم بڑھاتے نہیں ہیں محمد کو. اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد کو اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ قاب قوسین و ادنا کی منزل میں اپنے برابر بٹھایا. ہم نے جوڑی اٹھایا، ہم نے جوڑی بڑھایا. محمد صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے بڑے دکھ کی بات یہ، افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانوں اور مسلمانوں کا دو ہی مسئلہ ہے. تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں کا بس دو مسئلہ ہے. اس لیے میں دعا کرتا ہوں پروردگار انسانوں کو خدا شناس بنا دے، مسلمانوں کو مصطفیٰ شناس. مسلمان ابھی مصطفیٰ شناس نہیں ہے، کلمہ پڑھا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، مگر مسلمان ابھی مصطفیٰ شناس نہیں ہے. ابھی بہت منزلیں باقی ہیں، بہت منزلیں باقی ہیں. قرآن مجید کی تفسیر سمجھے، تعویل سمجھے، تب ذات گرامی مصطفیٰ کا نام سمجھ میں آئے گا.
میں شرمندہ ہوں، اپنی بات بار بار نہیں کہنی چاہیے، مثال میں خود کو نہیں پیش کرنا چاہیے، رقیق بات ہے، مگر بہرحال آپ سب سے معذرت کے ساتھ میں مثال دے رہا ہوں. ابھی تک مجھے ایک بڑا صدمہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرا نام جی بھر کے غلط لکھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. واقعی تو کسی صورت سے لکھ لیتے ہیں اور بول لیتے ہیں، لیکن غربی میں اٹک جاتے ہیں. اور وہ اکثر لوگ غین رے بے بے یہ غربی لکھتے ہیں. غربی غربی غرب سے نسبت ہے، غرب ویسٹ، میرا تعلق ویسٹ سے نہیں ہے، غرب سے میرا تعلق نہیں ہے، میرا نام ہے غربی، غری سے تعلق ہے. غری نام نجف اشرف کا ہے، ایسے ہی بتا دیا. نجف اشرف کے ناموں میں سے ایک نام ہے غری، جہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام دفن ہے، آپ کا جسم مبارک دفن ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں غری. غری سے جب نسبت قائم ہوتی ہے تو لفظ بنتا ہے غربی، جیسے لفظ دہلی آخر میں چھوٹی ہے نا، تو جب اس سے نسبت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دہلوی. واؤ بیچ میں آ جاتا ہے نا یا نسبت سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی غری کے آخر میں چھوٹی ہے تو بن جاتا ہے غربی، واؤ ہے بیچ میں. اچھا یہ تو یوں ہی میں نے ذکر کیا ایک بات سمجھانے کے لیے، جب میرے نام کا ایک جو سمجھ میں نہ آئے تو میں سمجھ میں کیا ہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر وہی بات، اب آپ، میں نے اپنا املا خود بتا دیا تو اب آپ تو سن لیجیے کراچی میں کیا لکھا تھا، اسے بھول جائیے. تو نہ میں راضی ہوں گا نہ میں خوش ہوں گا، برا لگے گا. کوئی خط مجھے لکھے اس میں میرے نام کا املا غلط لکھ دے، برا لگے گا. اور اس کو معاف کرنے کے لیے، درگزر کرنے کے لیے بڑے حلم کی ضرورت ہوگی، ہے نا؟ تو یہ ایک مثال دی، جیسے میں نے غالب کے لیے کہا تھا کہ غالب جیسے حقیر کے لیے سمجھنے کے لیے چار جز کا نام چاہیے، مجھ جیسے فقیر کو سمجھنے کے لیے
سبحان اللہ
کم سے کم دو جز کا نام سمجھنے کی ضرورت ہے، حقیر غربی. اور کتنے ہیں جو دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کے ہر لفظ کو ظاہر سے باطن تک سمجھ چکے ہیں؟ کتنے ہیں جو دعویٰ کر سکیں کہ ہم قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ظاہر سے باطن تک سمجھ چکے؟ بڑے سے بڑا مفسر ہو آ جائے دعویٰ نہیں کر سکتا. جب دعویٰ نہیں کر سکتا تو یہ جملہ قبول کیجئے، ابھی نام گرامی محمد سمجھ نہیں سکے تو ذات گرامی محمد کو کیا سمجھے؟ صلوات پڑھنے محمد والے. سرکار رسالت ماں، خاتم النبیین، امام المرسلین، ان کا نام کیا ہے؟ پورا قرآن. نام ہے ان کا. اور قرآن کا چہرہ کیا ہے؟ محمد کا چہرہ. قرآن کی جان کیا ہے؟ محمد کی جان. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بس ایک جملہ اور کہنے کی ضرورت ہے، محمد کی جان قرآن کی جان. اب قرآن سے پوچھو محمد کی جان کون ہے؟ قرآن سمجھو، قرآن سمجھو، پوچھو قرآن میں کہ محمد کی جان کون ہے، تو تمہیں مسجد میں نہیں سمجھ میں آئے گا، میدان تک جانا پڑے گا. اور میدان بھی کون؟ میدان جنگ نہیں، میدان مباہلہ. میدان مباہلہ تک کوئی جائے تو پر سمجھ میں آئے گا کہ محمد کی جان کون ہے. کسی شاعر کے بقول نہیں، کسی خطیب کے بقول نہیں، کسی ادیب کے بقول نہیں، حق سبحانہ و تعالی
کس کو محمد کا نفس قرار دیتا؟ اس آیت گرامی میں جس میں کہا گیا ہے کہ فَمَنْ حَاجَّكَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات رضي الله عنه. جو میں نے شروع میں کہا تھا نا محمد وجود حقیقی قرآن، اس کے بعد دوسرا وجود ہے کہ نہیں ہے؟ نفس محمد، نفس محمد علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وجود حقیقی قرآن. یہ آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا جنگ صفین میں اور معرکہ نہروان میں اور مسئلہ تحکیم میں بار بار فرمایا تم کس قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نیزے پہ کون سا قرآن ہے؟ میں قرآن ناطق ہوں تمہارے سامنے، قرآن میں ہوں میں، مجھ سے پوچھو اس قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی تھی، کہاں نازل ہوئی تھی، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی تھی، کون سی دن میں نازل ہوئی تھی، کون سی سفر میں نازل ہوئی تھی، کون سی حضر میں نازل ہوئی تھی، کون آیت جنگ میں نازل ہوئی تھی، کون صلح کی حالت میں نازل ہوئی تھی، مجھ سے پوچھو کون سی بحر میں نازل ہوئی تھی، کون سی بر میں نازل ہوئی تھی. چونکہ علی جان قرآن ہے، آل علی جان قرآن ہے، اسی لیے جاتے وقت پیغمبر نے اپنی طرف سے نہیں کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گنا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، حکم رب سے کہا تھا، ایک امر حقیقی کا اعلان فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو گنا بہا دو گنا قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت میرے اہل بیت، اس لیے کہ اہل بیت مصطفیٰ میں اور قرآن میں اسم و مسمی کا وہی رشتہ ہے جو خود ذات مصطفیٰ اور قرآن میں رشتہ ہے. یہ چیزیں چاہے تفسیری ذوق کے تحت سمجھ لیجیے، چاہے ذوق بلند ہو تعمیری ذوق تک پہنچے تو سمجھ میں آ جائے گا، کلامی ذوق ہو تو سمجھ میں آ جائے گا. یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اسے آپ یہ کہہ کے نظر انداز کر دیں کہ جوش خطابت میں کہے گئے، نہیں. یا ایک فرقہ ہے جو محمد کو اتنا اٹھاتا ہے کہ خدا کے برابر لا کے کھڑا کر دیتا ہے. یہیں اسی لاہور میں بزرگوار ہیں، ایک تھے ان سے مناظرہ میرا ہوا تھا نیویارک میں، نیویارک میں مناظرہ ہوا، اور ایک ہیں جب چاہیں وہ مناظرہ کر لیں جب چاہیں مباہلہ کر لیں، اختیار ہوں، جب چاہیں مناظرہ کر لیں جب چاہیں مباہلہ کر لیں. جس کے سامنے فضیلت محمد بیان کرو برداشت نہ کر سکے. نبی کی فضیلت نہ سن سکے نہ سمجھ سکے اسے کیا توقع رکھیں کہ علی کی فضیلت برداشت کرے گا، زہرا کی فضیلت برداشت کرے گا، حسن حسین کا بیان برداشت کرے گا. اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت نہ سن سکے ہم کیسے سمجھے کہ وہ محمد کا کلمہ گو ہے؟ محمد کا ذکر برداشت نہ کرے، جو محمد کی نعت نہ سن سکے، جو محمد کی سیرت نہ سن سکے، جو محمد کی فضیلت نہ سن سکے، جو محمد کی منقبت نہ سن سکے،
اسے بھی اگر دنیا مسلمان کہتی ہے تو ایسے اسلامی معاشرے سے یہ فقیر بیزار ہے۔ باتیں یاد رکھی ہوئی نہیں عرض کر رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ مجھے ایک سامنے لا کے ایک صاحب کی ویڈیو تقریر سنائی، آپ ہی کے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ لوگ محمد کو اتنا اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے برابر، یعنی گویا یہ توحید کے دشمن ہیں، یہ خدا کے دشمن ہیں، اور اس لیے پیغمبر ہی کو خدا کے مقابل لا کے کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ علی ابن ابی طالب ان کے بارے میں ظاہر مبالغہ، ارے ایک معمولی سی فضیلت ہوتی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کر اتنا بیان کرنا، ہم بڑھا چڑھا کے بیان قرآن مجید کی تلاوت آپ نہیں کرتے؟ قرآن مجید میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت پیغمبر کا بیان نہیں ہے، نفس رسول کا بیان نہیں ہے، نسل رسول کا بیان نہیں ہے، نفس رسول کا بیان آیت مباہلہ میں موجود ہے، نسل رسول کا بیان سورہ کوثر میں موجود ہے۔ کیا چیز نہیں ہے قرآن مجید، کیا چیز نہیں ہے قرآن مجید؟ کسی میں سکت ہوئی کسی مفسر میں جو آج تک لفظ الکوثر کی تفسیر بیان کر سکتا؟ اور جب تک لفظ الکوثر کی تفسیر بیان نہیں ہو سکتی تو پھر نسل مبارک مصطفیٰ، عدرت مصطفیٰ، اہل بیت مصطفیٰ کے تمام فضائل و منافق کیسے سامنے آ سکتے ہیں؟ اور خود ذات گرامی پیغمبر کو جس جس انداز سے حق سبحانہ و تعالیٰ نے پیش کیا، ذات گرامی پیغمبر کو، کہ یہ مسئلہ ہی سامنے نہیں آتا کہ ان کے حق میں کوئی بات اس منزل تک پہنچ سکے کہ آپ اسے غلو کہیں۔ غلو بس یہ ہے کہ ہم مخلوق کو خالق کہہ دیں، یہ غلو۔ غلو کی حد کیا ہے؟ کہ ہم ان کو خالق مطلق قرار دے دیں، ہم کہیں اللہ یہی ہیں، محمد اللہ ہیں، اللہ یہی ہیں، معبود برحق یہی ہیں، خالق یہی ہیں۔ اگر یہ کوئی کہتا ہے کافر ہے، کوئی یہ کہتا ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو مقصر ہے۔ کیوں مقصر ہے؟ دونوں کی شان میں قصور کر رہا ہے، اللہ کی شان میں بھی، محمد کی شان میں بھی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے محمد اللہ ہے یا خالق ہے، مقصر ہے، یا کافر ہے یا مقصر ہے۔ اگر جان بوجھ کر کہہ رہا ہے کافر ہے، انجانے میں کہہ رہا ہے مقصر ہے، اس لیے کہ اللہ کی شان کو گھٹا رہا ہے اور خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹا رہا ہے، ان کے شان کے خلاف بات کر رہا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے، وہ ناز کرتے ہیں اپنے عبد ہونے پر، یہ انہیں معبود کہہ رہا ہے۔ خود محمد عربی، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو ناز فرماتے ہیں عبد ہونے پر، اور اللہ ناز کرتا ہے ان کے عبد ہونے پر، وہ انہیں نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، حاجی کی حیثیت سے، خاتم النبیین کی حیثیت سے، امام المرسلین کی حیثیت سے معراج پہ نہیں بلاتا، انہیں عبد ہونے کی حیثیت سے معراج پہ بلاتا۔ یہ خود نازا ہے عبد ہونے پر، بندے ہونے پر، اور حق نازا ہے ان کے عبد ہونے پر۔ اب اگر
اگر کوئی نے عبد نہ کہہ کر معبود کہے تو مقصر ہے کہ نہیں؟ مقصر. دونوں حقیقتوں کے باب میں تقصیر کر رہا ہے. اللہ کے باب میں تقصیر, اللہ کا رتبہ کہتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف باتیں کہیں. بس تقصیر یا غلو یا کفر یا شرک یہ ہے کہ آپ انہیں خالق یا معبود ہیں. اس کے علاوہ کون سی صفت ہے جو حق نے انہیں نہیں عطا کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کون سی صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے ذریعے سے اس کے فیوض و برکات اور اس کی تجلیاں بندوں پہ نہیں فرمائی؟ اپنی رحمت نازل کی تو ان کے واسطے سے, ہدایت عطا فرمائی تو ان کے واسطے سے, علم حق کا فیضان مخلوقات تک پہنچا تو ان کے واسطے سے, اس کی آواز ہم تک پہنچی تو ان کے واسطے سے, اس کی باتیں ہم تک پہنچی تو ان کے واسطے سے, اس کی تمام تر برکتیں ہم تک پہنچی تو ان کے واسطے سے, ان کے وسیلے سے, قرآن ہم تک پہنچا تو ان کے واسطے سے, ان کے وسیلے سے, اللہ اپنی آواز ہم تک پہنچاتا ہے ان کے وسیلے سے. اور ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ بعض ضعیف ناتواں بندے اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں براہ راست ان کے وسیلے کے بغیر. عقل مند کہیں, کس کی عقل کو ڈانٹتے ہیں؟ اللہ قادر مطلق, حق سبحانہ و تعالی قادر مطلق, متکلم, جو موسیٰ کے لیے چاہے تو درخت طور سے کلام پیدا کر دے, جو خود مصطفیٰ کے لیے چاہے تو ذروں کو زبان عطا کر دے, جو اپنے ولیوں کی پہچان کرانا چاہے تو حجر اسود کے دہن میں زبان رکھ دے. وہ خدا اپنی آواز تمام بندوں تک پہنچاتا ہے بواسطہ و بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور بندے وہ ہیں, بندے بھی کیا بندے ہیں, بندے بھی کیا بندے ہیں, خدا معلوم کس کے بندے ہیں. معلوم کس کے بندے, نہ جانے کس نے اپنے بندوں کو اللہ کے بندوں کے بیچ میں بٹھا دیا. کس نے اپنے بندوں کو اللہ کے بندوں کے بیچ میں بٹھا دیا ہے, جو اللہ کے بندوں کو اس کے سب سے بڑے بندے سے دور کرنا چاہتے ہیں؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جانے کے رامی پڑھنا کچھ اور تھا, موضوع کچھ اور تھا, ذہن میں بہت کچھ تھا, طبیعت عجب رخ پر چلتی چلی گئی اور میں گزارش کرتا چلا گیا. وہ یہ پوری تقریر بھی کسی اور مطلب کی تمہید میں گزر گئی. اور ایک جملہ عرض کروں گا اور آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں. خدا کی قسم مجھے احساس ہوتا ہے پتہ نہیں کس کے بندے ہیں جو اللہ کے بندوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مصطفیٰ سے حق کے بندے دور ہو جائیں. نعت پڑھنے پر پابندی, نعت سننے سے گریز, میلاد کی محفلیں کرنے پر پابندی اور گریز, ذکر سیرت, ذکر میلاد پیغمبر, ذکر معجزات پیغمبر, ہر چیز پر گریز, ساری دنیا سے مسلمان عاشق اللہ اور عاشق رسول اللہ مدینے جاتے ہیں تو مدینے میں بے اختیار کسی کا جی چاہتا ہے رسول کی چوکھٹ کو بوسہ دے دے, رسول کے روزے کو بوسہ دے دے, تو کس سختی سے, کس درشتگی سے, کس خشونت سے, کیسے قہر کے ساتھ ان کو مصطفیٰ سے دور کیا جاتا ہے. اور روتے ہوئے بلکتے ہوئے عاشقان رسول
روضہ رسول سے دور ہو جاتے ہیں. یہ دور ہونے کا منظر سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا. اندازہ کرو جب آج ایک حاجی کو ایک زائر کو روضہ رسول سے اور رسول کے چوکھٹ سے سختی سے جدا کرتے ہیں تو کیا دل پہ گزرتی ہے جب حسین کے لاشے سے حسین کی چار سال کی بچی کو جدا کیا ہو. سختی سے جدا کیا ہو, کس سختی سے جدا کیا ہو مجھے نہیں معلوم, کتنے تازیانے لگائے گئے تھے مجھے نہیں معلوم, بیوی کو کس طریقے سے بابا کے قدموں سے بابا کے لاشے سے جدا کیا گیا مجھے نہیں معلوم, کس طریقے سے بیوی کے گور سے بابا کے سر کو جدا رکھا گیا مجھے نہیں معلوم. ہاں یہ روایت ضرور نظر سے گزری ہے جو برابر پڑھتا ہوں, اس سے پہلے بھی پڑھ چکا ہوں کہ چونکہ دشمنوں کو یہ معلوم تھا کہ یہ بی بی یہ بچی حسین کی بہت پیاری بہت چہیتی بچی ہے, حسین کے سینے پہ سونے والی بچی ہے, اس لیے جب سب کو اسیر کیا تو اس بچی کو علیحدہ اسیر کیا, چار سال کی بچی کو علیحدہ اسیر کیا اور ایک بے کجاوا ناپے کی پشت پر سینے کے بھر لٹا کر رسیوں سے اس طرح باندھا کہ جب ناپا چلتا تھا تو بچی بلک بلک کے روتی تھی اور کہتی تھی کبھی بھوبھی کو پکارتی تھی کبھی بھائی کو پکارتی تھی کبھی گردن اٹھا کے بابا کا سر دیکھتی ہوگی بچی بابا چہیتی بچی پہ کیا ظلم ہو رہا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ, یہ سب مصائب ہیں, کس کے مصائب میں سب سے زیادہ دکھ کس کو ہو رہا ہوگا, سب سے زیادہ دکھ کس کو ہو رہا ہوگا, بس دو جملے, یہ شبیں یہ روز اور یہ شبیں جناب سید سجاد کے غموں کو یاد کر کے رونے کی شبیں ہیں, جناب سید سجاد کے مصائب جناب سید سجاد کے آلام. یہ بچی چار سال کی بچی تنہا ایک ناکے پر باندھ دی گئی ہے رسیوں سے بلک بلک کے رو رہی ہے اور جوان بھائی آگے آگے جا رہا ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار توک ہے, کمر میں لنگر ہے اور پلٹ کے بھائی دیکھ بھی نہیں سکتا, آواز سن رہا ہے, ادھر بہن رو رہی ہے ادھر بھائی رو رہا ہے. ان مناظر کی اس میں تاب ہے جو پوری عکاسی کر سکے, اور اس میں جو عالم ناکی ہے اس میں جو عالم ناکی ہے اس میں تاب ہے کہ اس عالم ناکی کا حق ادا کر سکے. لوگ ہم سے کہتے ہیں مجلسیں کیوں برپا کرتے ہو, گریا کیوں کرتے ہو, ماتم کیوں کرتے ہو, وہ شہید راہ خدا زندہ جاوید ہیں. ہاں وہ زندہ جاوید ہیں, وہ زندہ جاوید ہیں, ہم حصول شہادت پر گریا نہیں کرتے, مگر تم بتاؤ یہ چار سال کی بچی پہ یہ اذیتیں, ایک بھائی پر وہ اذیتیں, آپ کو اپنا ایک پورا پرانا جملہ یاد دلا دوں اور بس اس وقت گفتگو تمام کر دوں. غالباً میں نے گزشتہ برس یا اس سے گزشتہ برس ایبر روڈ پہ عرض کیا تھا, اسیر کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ تمام بیویوں کو اسیر کر کے ناکوں پہ بٹھایا اور ناکوں کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں دے دی, گویا ایک جوان کو یہ احساس ہو کہ وہ اپنی اسیر ماں اور پھوپھیے کو لے کر جا رہا ہے. تو تسلیما یا اپنے پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار ساری دنیا میں جہاں جہاں عزاداران امام حسین ہیں ان کو اپنی خاص حفاظت و امان میں رکھ. پروردگار ملت اسلامیہ کو معرفت حسین سے سرشار فرما دے. پروردگار ملت اسلامیہ کو معرفت مصطفیٰ سے سرشار فرما دے. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور علوم اہل بیت سے سرفراز فرما. پروردگار محمود فیضان آل محمد کو تمام عالم بشریت کے لیے عام کر دے اور وارث حسین کو یادگار مصطفیٰ کو امین کوثر کو اذن ظہور عطا اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا